التفسير سورة البينة مدنی سورت ہے، اس کی 8 آیات، 1 رکوع، الفاظ اور کلمات کی تعداد 94، جبکہ حروف 399 ہیں۔ سورت بینہ کے 3 نام اور ہیں، اسے القیامہ بھی کہا جاتا ہے، منفقین بھی کہا جاتا ہے، اور البریہ اس نام سے بھی پکارا جاتا ہے۔ پہلی آیت کے لفظ البینہ، بینہ کو اس کا نام قرار دیا گیا۔ سورت البینہ اس کا موضوع اور مضمون کیا ہے؟ آپ سورت علق کو دیکھیں تو کیا بتایا گیا کہ پہلی وحی کیا ہے، اور پھر یہ کہ عمل کرنے والے اور نا عمل کرنے والے دونوں کردار مختلف ہیں، اور جھٹلانے والوں کا انجام۔ پھر آپ نے سورت قدر پڑھی، اس میں آپ نے پڑھا کہ کتاب کا بھیجنا کیوں ضروری تھا، اور سورت البینہ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ کتاب کے ساتھ رسول کا بھیجنا کیوں ضروری تھا۔ تو تینوں صورتوں کا ترتیب کے لحاظ سے اور مضامین کے لحاظ سے ان میں بڑی اہم مناسبت ہے۔ اور سورت البینہ اس کی ایک حدیث مجھے بہت اچھی لگتی ہے، اور میرا بڑا دل چاہتا ہے میں آپ کو بھی سناؤں۔ اچھا، اس کا ایک نام لم یکن بھی ہے، ایک اور نام ہے لم یکن، اور حدیث میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبی بن کعب رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں سورت لم یکن الذین کفروا تجھے پڑھ کر سناؤں۔ حضرت عبی بن کعب رضی اللہ عنہ نے پوچھا، کیا اللہ نے آپ کے سامنے میرا نام لیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، جس پر مارے خوشی کے حضرت عبی بن کعب رضی اللہ عنہ کے آنسو بہنے شروع ہو گئے۔ کہ رونے لگے، خوشی سے آنسو بہنے لگے۔ اور واقعی سوچیں ذرا تھوڑی دیر کے لیے، کتنی خوشی کی بات ہے نا، کتنی مسرت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک صحابی کا نام لے کر کہتے ہیں کہ انہیں جو ہے آپ سورت سنائیے۔ تو اس سے جو ہے ہمیں اس سورت کی اہمیت کا بھی پتہ چلتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو تھے وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے کتنی محبت کرتے تھے، کتنی محبت کرتے تھے، ہے نا، کہ وہ اسی بات پر رو دیے ہیں کہ اللہ نے میرا نام لے کر ایسا کہا ہے۔ تو یہ سورت البینہ، اور کہیں ہمیں ایسے بھی ملتا ہے، یہ روایت بھی ملتی ہے کہ اللہ تعالی کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ حضرت عبی بن کعب رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ مجھے سورت البینہ پڑھ کر سنائیں۔ اب یہاں میں نے جو آپ کو بخاری کی روایت سنائی ہے نا، اسے میں نے آپ سے یہ کہا کہ رسول اللہ ان کو پڑھ کر سنائیں، تو یہ روایت بھی کہیں ملتی ہے کہ وہ آپ کو پڑھ کر سنائیں، ٹھیک ہے، یہ بھی ملتی ہے۔ تو بہرحال ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ آخر یہ سورت جو ہے اس میں کیا ہے۔ اچھا، اس سلسلے میں ایک بات میں اور بھی کہتی چلوں کہ البینہ کے بھی مکی اور مدنی ہونے میں مفسرین میں اختلاف ہے، کچھ اسے مکی کہتے ہیں، کچھ اسے مدنی کہتے ہیں، لیکن زیادہ تر رائے جیسے مدنی کے بارے میں ہے۔ اسی طرح بھی جو آپ نے جو ہے وہ قرآن میں اب کئی صورتیں پڑھی ہیں، تو بعض کے بارے میں علماء میں جو ہے وہ اختلاف بھی پایا جاتا ہے۔ اب اس کا آغاز کیسے ہے؟ لم یکن الذین کفروا، نہیں تھے۔ ویسے تو یکن فعل مضارع ہے، اور اس میں حال اور مستقبل دو زمانے پائے جاتے ہیں، لیکن جب لم آ جاتا ہے فعل مضارع پر تو اسے ماضی کے معنی سے مختص کر دیتا ہے۔ لم یکن الذین، نہیں تھے وہ لوگ جو کفروا، جو کافر ہیں، من اہل الکتابی، اہل کتاب میں سے، اور دوسرا لفظ کیا ہے، والمشرکین، اور مشرکوں میں سے۔ منفقین، منفقین باز آنے والے، کیونکہ یہ لفظ آپ پہلے بھی پڑھ چکی ہیں، فا کاف کاف، فکو رقبہ آپ نے پڑھا تھا نا سورت بلد میں، گردن کا آزاد کرانا، تو فا کاف کاف کے معنی ہوتے ہیں چھڑانا، کسی کو قبضے سے چھڑانے کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے، حتیٰ کہ فکو رہن بھی بولا جاتا ہے، گروی کوئی چیز رکھ دی جائے تو اس کو جو ہے وہ چھڑایا جائے. اب گردن جو ہے وہ گناہوں کی وجہ سے گروی ہو گئی ہے، جہنم کی آگ کے لیے ہے. اب جہنم کی آگ میں سے اگر گروی والی گردن کو چھڑانا ہے تو کیا کرنا پڑے گا؟ نیک عمل کرنے پڑیں گے. وہاں آپ نے سورت بلد میں پڑھا. اب یہاں پہ بھی جو ہے وہ منفقین کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اور انفقہ کا مطلب ہوتا ہے پھر باز آ جانا، خود کو الگ کر لینا، جدا کر لینا. لم یکن الذین کفروا، جدا کرنے والے نہ تھے کافر. اور کافروں کی دو قسمیں بتائی گئی ہیں، ایک قسم ہے کون؟ جو کہ من اہل الکتابی، اہل کتاب میں سے، یہود و نصارہ میں سے جس نے بھی انکار کیا تو یہ کافر ہیں. کیونکہ مشرک کو تو اہل مکہ پتہ ہی ہے کہ جو شرک کر رہا ہے وہ مشرک ہے، اور وہ مکہ کے مشرک مراد تھے، لیکن اہل کتاب میں سے بھی جس نے محمد کا انکار کیا، جس نے قرآن کا انکار کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسلام کو پیش کیا، تو کہا کہ وہ بھی کافر ہیں. اب یہاں پہ کیا اس کے پھر معنی ہے کہ اہل کتاب یہود و نصارہ میں سے جس نے کفر کیا، نمبر دو، والمشرکین، اور مشرکین عرب اور عجم کے تمام لوگ جو بتوں کے آگ کے پجاری ہیں، اور آج کے دور کے بھی اگر مسلمان جو ہیں وہ کفر کر رہے ہیں یا پھر شرک کر رہے ہیں یا پھر یہ کہ وہ اپنی خواہشات کی پوجا کر رہی ہیں، تو وہ بھی اس میں آ جاتے ہیں. تو دوسری اہم بات جو یہاں پہ بتائی جا رہی ہے وہ ہے منفقین، منفقین باز آنے والے. اور آپ دیکھ لیجئے کہ ایک نقطے کا فرق جو ہے وہ معنی میں تبدیلی پیدا کر دیتا ہے. ایک ہوتا ہے حنف اور ایک ہوتا ہے جنف. حنف کیا ہے؟ حنف کے معنی ہوتے ہیں یکسو ہونا، مسلم حنیف بننا. تو نقطے کا فرق ہے نا، معنی میں تبدیلی پیدا ہو گئی. اور اسی طرح یعنی جنف کے معنی پھر کیا ہیں؟ ایک پہلو پر مڑ جانا، ایک سائڈ کو ڈھلک جانا، ایک طرف کو ہو جانا. اور حنف کے معنی ہوتے ہیں کہ یکسو ہونا، بالکل ہر ایک سے کٹ کر، ہر ایک سے ہٹ کر، ساری چیزوں سے قطع تعلقی کر کے ایک ہو جانا. اور یہ کس کا نام ہے جو قرآنی نام؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا. وہ کیا تھے؟ وہ مسلم حنیف تھے. تو کیا کہا؟ کہ یہ باز آنے والے نہیں ہیں، یہ جدا ہونے والے نہیں ہیں. منفقین یہ سم فائل ہے، اور منفق واحد ہے، منفقین اس کی جمع ہے. اور کس سے جدا ہونے والے نہیں ہیں؟ شرک سے جدا ہونے والے نہیں ہیں، کفر سے جدا ہونے والے نہیں ہیں، انکار سے جدا ہونے والے نہیں ہیں، ان سے باز آنے والے نہیں ہیں. حتی تأتیہم البینہ، جب تک کہ یہ کیا ہو جائے؟ حتی، حتی جو ہے یہ حرف شرط ہے، جب تک، اس وقت تک. تأتیہم، آئے ان کے پاس کیا چیز؟ البینہ تو، اور بینہ کے کیا معنی ہے؟ کھلی دلیل. آپ پڑھی چکی کہ قرآن کی آیت کو بھی دلیل کہا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ دلیل کیا ہے؟ یعنی دلیل کا لفظ جو ہے یہ مختلف معنی میں استعمال کیا جاتا ہے. کائنات میں اللہ تعالیٰ کی جو نشانیاں بکھری پڑی ہیں وہ بھی کیا ہیں؟ وہ بھی بینہ ہیں، کھلی دلیل ہیں. اگر آنکھ سے انسان دیکھے تو ان کو جو ہے وہ سمجھ آ جائے. پھر آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ کیا دے کر بھیجا؟ قرآن دے کر بھیجا. خود ان کی حیثیت کیا تھی؟ رسول. تو ایک رائے یہ ہے کہ واضح دلیل سے مراد اللہ کا رسول ہے. کیا ہے؟ ما جاءتہم البینہ، کہ آ گئی ان کے پاس کھلی دلیل. آیت نمبر ایک میں کیا کہا؟ تاتیہم البینہ, جب تک کہ ان کے پاس کھلی دلیل نہ آ جائے. اور ویسے قرآن بھی کھلی دلیل ہے, قرآن بھی ہر آیت اس کی کھلی دلیل ہے, معجزات جو نبیوں کو دیے گئے وہ بھی کھلی دلیل ہیں. اچھا اب آپ دیکھیں آیت نمبر دو بتا رہی ہے کیا, رسول من اللہ. کیسے پتا چلا رسول ہے یہ؟ اگلی آیت سے اس کی وضاحت ہوتی ہے, رسول من اللہ, کہ وہ ہیں اللہ کے رسول ہیں. رسول واحد ہے اور رسول جو ہے یہ اس کی جمع ہے. اور یہ جو رسول آئے تو کہاں سے آئے؟ اللہ کی طرف سے. جیسے اہل مکہ جو تھے وہ کبھی کاہن کہتے, کبھی مجنون, کبھی دیوانہ, کبھی شاعر, اور کبھی کہتے کہ بس ایسے ہی. مختلف باتیں, مختلف الزامات اہل مکہ نے جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لگائے, اور خوب خوب جو ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا. تو کیا کہا جا رہا ہے کہ جب تک ان کے پاس جو ہے وہ اللہ کا بھیجا ہوا رسول نہ آ جائے. اور رسول جو ہے اس کی صفت کیا ہے؟ وہ کرے گا کیا کام؟ یتلو صحفاً مطہرہ, جو پڑھتے ہیں. صحفاً اوراق, صحیفے کی جمع ہے صحف, اور اس کے معنی ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مختلف صحائف دیے مختلف انبیاء کو, یا پھر اسے مراد کیا ہے کہ جو کتابیں نازل کی تو وہ, اور وہ کیسی ہیں؟ متوہرتن, پاک. اس میں آپ یہ بات بھی یاد رکھیں کہ یہ جتنی بھی کتابیں تھیں جو بھی اللہ نے بھیجی, ظاہری طور پر بھی پاک اور باطنی طور پر بھی پاک. کیونکہ طہارت, طہر کا لفظ جو ہے یہ ظاہری اور باطنی, حسی اور مادی دونوں طرح کی طہارت کے لیے یہ استعمال کیا جاتا ہے. اور یہاں پہ بھی یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ ان کے پاس دلیل روشن نہ آ جائے, اور دلیل روشن ہے اللہ کی طرف سے ایک رسول, اور رسول بھی کیا کرے کہ جو انہیں پاک صحیفے پڑھ کر سنائے. یہ پاک صحیفے کہاں سے آئے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو دیے, اللہ کا کلام تھا. فیہا کتب قیمہ, ان پاک صحیفوں کے اندر لکھا ہوا کیا تھا؟ ان کے اندر تھا کتب. کتب کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ کتبہ ہوتا ہے لکھنا, کتاب لکھی ہوئی کو کہتے ہیں, اور کتب ہے اس کی جمع. تو بہت سی لکھی ہوئی تحریریں, بہت سی کتابیں, بہت سی آیتیں. قیمتن, مستحکم. قیم, قیم قوم سے ہے, قوم ہوتی ہے نا کھڑی ہو جاتی ہے, تو قیم اس کو کہتے ہیں جو مضبوط ہو, درست ہو اور بالکل مستحکم ہو. اس کے لیے یہ لفظ جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے کہ ان کے پاس جو بھی مضامین تھے, جو پاک صحیفوں میں باتیں لکھی ہوئی تھیں, اور وہ تحریریں کیسی تھیں؟ مستحکم تحریریں تھیں, درست تحریریں تھیں. اور یہاں اس سے مراد ہے دین کے احکام. قیمت ان سے مراد ہے معتدل اور سیدھا دین, جس کے اندر کوئی ٹیڑھ نہیں ہے, کوئی کمی نہیں ہے. اب دونوں آیتوں میں کیا بات بتائی جا رہی ہے کہ رسول اللہ کے بھیجے ہوئے تھے نمبر دو, اور جو کچھ ان کے پاس تھا وہ اللہ نے نازل کیا تھا, اور جو کچھ بھی تھا وہ کیا تھا؟ وہ بالکل درست تھا, ٹھیک تھا, پاک تھا, ظاہری لحاظ سے بھی اور باطنی لحاظ سے بھی. اس سے پھر عمل کا اصول کیا نکلتا ہے؟ پھر اس سے یہ بات پتا چلتی ہے کہ اللہ نے جو رسول بھیجا تھا, رسول کی حیثیت کیا ہے؟ عربی زبان میں رسول کسے کہتے ہیں؟ راسین لام, آہستہ اور نرمی کے ساتھ چل پڑنا. لغوی معنی ڈکشنری کے کیا ہیں؟ آہستہ اور نرمی کے ساتھ چل پڑنا. ناقتن رسلتن, نرم رفتار اونٹنی کو بھی کہتے ہیں, آرام آرام سے آہستگی کے ساتھ رفق اور نرمی کے ساتھ چلتی ہے, پرسکون حالت میں ہو رہتی ہے. تو رسول جو ہیں ان کا بھی کام کیا ہے؟ نرمی کے ساتھ, سبکی کے ساتھ, اور اس کے ساتھ جو ہے وہ رفق کے ساتھ جو ہے وہ رسولوں نے جو ہے وہ پیغام دیا. اور اللہ نے رسول فرشتوں کو بھی کہا اور پھر پیغمبروں کو بھی کہا, اور رسولوں کے لیے کبھی کہا رسول کریم, اور کبھی کہا مبشرین و منذرین,
तो
रसूल जो कुछ भी लेकर आए सब चीजें ठीक है, इससे एक अमल का उसूल निकलता है हम सब के लिए। हम एक तरफ अल्लाह पर ईमान लाते हैं और अल्लाह के रसूल पर, दूसरी तरफ अंदर से दिल डोलता है किस बात पे, समझते हैं कि कुरान पर अमल किया या रसूल की सीरत पर अमल किया तो फिर नक्कू होकर रह जाएंगे, फिर बैकवर्ड हो जाएंगे, फिर तरक्की नहीं कर सकते, फिर जाहिल जहालत, फला मस्जिद वाले, फला क्लास वाले, फला कुरान वाले, अब तो जी वो सब उसके अंदर तो कुछ भी नहीं रह गया, वो कुरान पढ़ने लगी ना, ना मिलती है ना मिलाती है, और बिल्कुल ही बस साइड पर होकर लगी। एक एक इसमें ये बात भी याद रखनी चाहिए, दीन और दुनिया अलग नहीं है। दूसरी बात ये याद रखनी चाहिए कि हम मुसलमानों को दीन पर अमल एतमाद के साथ करना चाहिए, कुव्वत के साथ, जुर्रत के साथ, शौक के साथ। और जितनी ज्यादा हमारे अंदर ईमान की हरारत और गर्मी होगी और जितना ज्यादा एतमाद होगा ना, उतना ज्यादा जो है हमें अजर भी मिलेगा और उतने ज्यादा हम बेहतरीन मुसलमान होंगे। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ने चंद कारियों को देखा ना, सर डाले हुए नीचे और झुकाए हुए चले जा रहे हैं, कहा कि ये कौन है, इनको क्या हो गया है। लोगों ने कहा कि ये तो कुरा है। एक जगह आता है कि आपने अपनी लाठी को उठा लिया और कहा कि कुव्वत के साथ चलो, चलो तो कुव्वत से चलो, बात करो तो कुव्वत से बात करो। यानी ये तरीका नहीं है कि अब जो दीन पर अमल करने वाले हैं ना कपड़े पहनने हैं, ना बात करनी है, ना किसी से मिलना है, अलग थलग ऐसे छुई मुई बनकर रह जाना, कि दीन ये नहीं सिखाता। कुव्वत, जुर्रत, हिम्मत, ताकत, एतमाद, और फिर उसके साथ कि क्या बात, कल जिसका ऐलान किया था कोहे सफा पे आका ने, आज भी वो सच्चाई लोगों सबसे बड़ी सच्चाई है। आज इस्लाम इसलिए कमजोर है, मुसलमानों का ईमान कमजोर है। मुसलमान जो है ना, क्या कहते हैं, डगमगाते कदमों के साथ और डोलते हाथों के साथ और कप कपाते दिल के साथ ना इस्लाम को कबूल करते हैं। समझते हैं कि नहीं, अगर इस पे अमल किया पता नहीं, अगर दाढ़ी के साथ और स्कार्फ के साथ मैं वो इमिग्रेशन में इंटरव्यू देने चलेगी पता नहीं मुझे फेल ही ना कर दें, पता नहीं टेस्ट में पास करेंगे कि नहीं, पता नहीं जॉब मिलेगी कि नहीं, दाढ़ी कटवा देनी चाहिए, हिजाब उतार देना चाहिए, मोहम्मद मुंह बन गया, इब्राहिम इब्राहिम बन गया, नाम बदल लिए लोगों ने, अक्सर लोगों के नाम वो जान जान करके जो था वो जॉन के जान करके आने लगा, तो वो नाम उसका जान नहीं था, नाम तो उसका कुछ और ही था, है ना, डिफरेंट नाम लोग बदल रहे हैं। तो असल बात क्या है, फीहा कुतुबुन कय्यिमा, जिनमें लिखी बातें मुस्तहकम थी। अच्छा, जब रसूल आ गया, किताब आ गई, फिर दुनिया के अंदर इख्तलाफ, इंतशार, झगड़े, लड़ाइयां, ग्रुप बंदी क्यों हुई? रसूल अल्लाह आए, कुरान आया, फिर इसके बाद अब इतनी मुसलमानों के ग्रोह और जमातें और जितने जमातें उतने झगड़े, और आपस में एक कहता है कि वो मुसलमान नहीं है, दूसरा कहता है कि वो मुसलमान नहीं है। एक तो ये है कि काफिर इस्लाम को नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान मुसलमान इस्लाम को पहुंचाते हैं, आपस की लड़ाई झगड़ी, आपस का लड़ाई झगड़ा। कहा वमा तफर्रक अल्लज़ीना, और नहीं फिरका बंदी की और नहीं मुतफरिक हुए और नहीं अलग हुए अल्लज़ीना, वो लोग, ऊतुल किताबा, जिन्हें किताब दी गई थी। किताबें आने के बाद लोगों ने फिर झगड़े किए, और आज के मुसलमान जो लड़ झगड़ रहे हैं ना और कहते हैं कि कोई इनको इनके मसाइल का हल बताए, मसाइल का हल तो उसको बताया जाए जिसको आता ना हो, जिसको पता ना हो, कोई सो रहा हो तो उसको जगाया जाए, जो जाग ही रहा हो तो फिर उसको क्या जगाना, उसको तो पता है कि हमारे मसाइल का हल कुरान में है, तो कुरान तो पढ़ना नहीं चाहते, पढ़ाना नहीं चाहते, खुद पढ़ते नहीं है, मसाजिद के इंचार्जेज हैं, जिम्मेदारान हैं, और मसाजिद के अंदर सारी जबानें पढ़ाएंगे, कंप्यूटर भी रख दिया, इंग्लिश भी रख दी, फलां भी रख दिया, ये कोर्सेज है, फलां कोर्सेज है, नहीं पढ़ाते तो कुरान नहीं पढ़ाते। आप जरा जायजा ले समर कोर्सेज का, समर कोर्सेज होते हैं, वीकेंड क्लासेज होती हैं, इन सब चीजों में कुरान कितना रखा जाता है, इस्लामिक स्कूल कितने बढ़ गए इस्लाम की खिदमत करने के लिए, कोई ऐसा इस्लामिक स्कूल बता दे कि बच्चे को कुरान सिखाएंगे रीडिंग, और जब तक वो उससे ऐसे हाई स्कूल करके निकले तो तर्जमा भी सारा पढ़ चुका होगा। मेरा ये दिल चाहता है कि ऐसा स्कूल हम बनाएं, आप बनाएं, मैं बनाऊं, हम में से कोई शख्स कुरान जो है इस्लामिक स्कूल बनाए, फिर उसके बाद सारे सिलेबस के साथ जो भी है और उन सब की बुनियाद में कुरान को रखा जाए। छोटी बच्चा हमारे पास नर्सरी से आए, उसकी रीडिंग, तलफुज, तहज्जुद, तलफुज और तजवीद سارے احکام پڑھاتے ہوئے، پھر یہ کہ ہر کلاس میں نا کچھ بارے رکھ دیے جائیں، 8 تک نکلتے ہوئے وہ قرآن، ترجمہ، تفسیر، مین جو اس کی بات ہے، مین روح ہے، پھر اسے نکلتا چلا جائے. ابھی میں کل پرسوں سن رہی تھی کہ فلاں جو اسکالر ہے اس نے سورت یوسف میں پی ایچ ڈی کی ہے، 12 سال لگائے ہیں سورت یوسف کو پڑھنے میں. ان سے میں نے بھی چند آیتیں سنی، لطف آ گیا، مزہ آ گیا. اور میرا دل چاہ رہا تھا، حالانکہ میرے پاس تو ایسے کتاب نہیں تھی، میں گئی اس دن تو انہوں نے جو ہے سورت یوسف پڑھا رہے تھے، اور اتنی لذت اور اتنا سرور اور اتنا مزہ کہ مستقل، حالانکہ میں شروع میں بھی نہیں تھی اور ظاہر بعد میں بھی نہیں تھی کچھ دیر، لیکن میں مستقل اس میں سے نوٹس لیتی رہی. اور وہی باتیں ہیں جو تفاسیر کے اندر ہیں، پر جس طرح سے وہ ان کو عبور تھا اور وہ بتا رہے تھے، تو بہت ہی میں ان کے اوپر جو تھی وہ رش کر رہی تھی. اور اس وقت میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی، اکثر میں بھی سوچتی ہوں کہ میں بھی پی ایچ ڈی کروں، بہت شادی سے پہلے بھی ارادہ تھا، تو محرم نہ محرم کا چکر لے کے رہ گیا کہ وہ کیسے جانا ہے. بجن کہتے تھے بھیجنے کو تیار ہوں تمہیں مصر بھی، فلاں جگہ بھی، بس پھر خیر لمبی کہانی ہے، بہت سی باتیں. تو اب یہ کہ میں ان کو دیکھ رہی تھی اور میں رش کر رہی تھی ان پر نا، تو بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ زندگیاں گزار دی ایک ایک سورت کو پڑھنے میں، پھر آپ سوچیں کہ کتنا لطف آتا ہوگا. تو ایسے ہونا چاہیے. اب جھگڑے مسائل کس لیے ہیں؟ گھروں کے اندر میاں بیوی، بچے، سوسائٹی، مساجد. اصل وجہ یہ ہے کہ قرآن نہیں کھولتے اور پڑھتے، سمجھتے اور سمجھاتے ایک دوسرے کو، اور مسائل کا حل چاہتے ہیں. تو وما تفرق الذین، اور نہیں متفرق ہوئے وہ لوگ، اوت الکتابا، مگر اصل وجہ کیا تھی؟ اس وجہ سے وہ لوگ متفرق ہو گئے کہ وہ متفرق نہیں ہوئے جنہیں کتاب دی گئی تھی. تمام اہل کتاب پہلے زمانے میں جتنی بھی قومیں اختلاف کا شکار ہوئیں، آپس میں گروپ بندیاں ان میں بن گئیں، احزاب بن گئے، گروہ بن گئے، اس کی وجہ کیا تھی؟ کتاب آنے کے بعد وہ لڑے جھگڑے. اللہ نے کتاب کو نازل کر دیا، ان کے پاس نبی بھیجے، کتابیں بھیجی، اور اس کے بعد جو ہے ان لوگوں نے کیا کیا؟ لڑنا جھگڑنا شروع کر دیا. یہاں پہ بھی یہی بات ہے کہ اِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ، مگر بعد اس کے کہ آ گئی تھی ان کے پاس دلیل واضح. تو دلیل واضح آنے کے بعد، پیغمبر کے آنے کے بعد، کتاب کے آنے کے بعد انہوں نے جو ہے وہ اختلاف کیا. تو اللہ نے حجت تمام کرنے کے لیے کیا کیا؟ آیت نمبر 1 میں کیا ہے؟ کھلی دلیل البینہ، تو کیا ہے؟ رسول ہے نا، بینہ سے مراد اللہ کا رسول ہے. پھر اس کے بعد 2 آیتیں ہیں کہ رسول بھیجا جانا ضروری تھا کتابوں کے ساتھ، کیونکہ کتاب تو تھیوری ہے اور رسول کی زندگی پریکٹیکل ہے. آج ہم کہتے ہیں پریکٹیکل کے بغیر جو ہے بہت سی باتیں سمجھ میں نہیں آتی نا، اور میں یہ کہتی ہوں کہ جب تک میں کوئی کام ہوتا، جیسے بریانی ہے، رس ملائی، کیک، چیزیں جو کچھ بھی ہے، بس میں ہوتا دیکھ لوں مجھے آ جاتا ہے. آپ میں سے بھی ہو سکتا ہے بعض لوگ کہتے ہوں کہ مجھے صرف ریسپی نہیں بتاؤ، مجھے کر کے دکھاؤ، تو پھر بات سمجھ میں آتی ہے. تو یہی بات ہے کہ اللہ نے صرف کتابیں نہیں بھیجی، کتابوں پر عمل کرنے کے لیے کہ عمل کا طریقہ کیا ہو، اللہ رب العزت نے رسول بھی بھیج دیے. اور کتاب اور رسول کے آنے کے بعد لوگوں نے کیا کیا؟ اختلاف کیا، دین میں اختلاف کیا. پتہ چل گیا تھا ان کو کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے. اور افسوس کے لوگوں نے اس کے بعد جو ہے وہ اختلاف کیا. اور یہ ہے آج امت مسلمہ کے بگاڑ کی وجہ. بگاڑ کی وجہ کیا ہے؟ کہ قرآن کو چھوڑا اور اللہ کے رسول کے اسوے کو چھوڑا. تو جب یہ 2 چیزیں چھوڑ دی جائیں تو پھر کیا ہے؟ جھگڑے ہیں، لڑائیاں ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بہت سی ایسی باتیں پتہ چلتی ہیں کہ آپ کے ایک وقت میں دونوں طرح کا عمل رہا ہے نا. تو آج کا مسلمان اس بات پہ جماعت بن جاتی ہے کہ فلاں مسجد رفع یدین کرتی ہے اور فلاں نہیں کرتی، اور فلاں جو ہے وہ امین بالجہر کرتی ہے اور فلاں نہیں کرتی. ہمارے اختلافات کی وجہ تو یہ ہے نا، لیکن یہ اختلافات کی وجہ نہیں ہے. اصل بات تو یہ ہے کہ نماز تو پڑھو، رفع یدین کرنا ہے تو کر لو، نہیں کرنا تو نہ کرو. یہ تو فروعی اختلافات میں، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو. وما امروا، اور نہیں ان کو حکم دیا گیا، الا مگر، کیا حکم دیا گیا؟ ان کو ایک حکم دیا گیا تھا، یعنی جو رسول آئے اور جو کتابیں ان کو دی گئیں اور جو انہوں نے کتابیں پیش کی، ہر رسول نے اپنے دور میں جو صحیفہ اور کتاب کو پیش کیا اس میں ایک ہی حکم تھا جو سارے لوگوں کو دیا گیا، ان کتابوں میں ایک ہی حکم تھا تمام کتابوں میں، ایک کتاب کی بات نہیں ہو رہی، ساری کتابوں کی بات ہو رہی ہے، اور وہ کیا تھا؟ اِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ، مگر یہ کہ وہ بندگی کریں اللہ کی، مُخْلِصِينَ، مخلص ہو کر، مخلص کی جمع ہے مخلصین، ایک اللہ کی وہ بندگی کریں گے، اور یہ جو مخلص ہو کے بندگی کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے؟ لَهُ الدِّينَ، اسی کے لیے دین کو، دین کو اسی کے ان اللہ ہی کے لیے مخلص کر کے پھر اللہ کی بندگی کرنی ہے. اس سے پھر کیا بات پتا چلتی ہے؟ اس سے یہ بات پتا چلتی ہے کہ اللہ کی بندگی اخلاص کے ساتھ ہے، اس میں ریاکاری بھی نہیں ہونی چاہیے اور اس کے ساتھ دکھاوا بھی نہیں ہونا چاہیے اور اس کے علاوہ دوسروں کو خوش کرنا نہیں ہونا چاہیے، ایک ہی بات ہونی چاہیے اور وہ یہ ہے کہ اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کو خوش کرنا ہے. اچھا آگے بتایا یہ جا رہا ہے، یہاں پہ تو کہا جا رہا ہے نا کہ دین کو اس کے لیے مخلص کیا جائے. دین کے ایک معنی تو ڈے آف ججمنٹ کے ہیں، روز جزا، ایک معنی زندگی کا قانون ہے اور ایک معنی اس کے اطاعت کے ہیں، اطاعت کرنا. یہاں پہ دین کا لفظ جو ہے نا وہ اطاعت کے معنی میں ہے کہ اطاعت کو اللہ کے لیے خالص کر لیا جائے، پوری زندگی اللہ کے لیے خالص کر لی جائے. اور پھر خالص کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ حنفاء، حنیف کی جمع ہے حنفاء، اور حنیف کہتے ہیں مائل ہونا، ایک طرف یکسو ہو جانا، پھر ایڑیاں اٹھا اٹھا کر ادھر ادھر نہ دیکھنا، پھر کسی کی حرام کی خوشبو جو ہے وہ دل کو بے چین نہ کر دے کہ دو لقمے میں بھی کھا لوں، اور پھر جو ہے وہ سود جو ہے سود کا گھر پھر اس میں لذت نہیں ملتی، پھر کریڈٹ کارڈ جو ہے اس سے زندگی کی عیش و عشرت جو ہے وہ محسوس نہیں ہوتی، یعنی کسی بھی لحاظ سے ادھر ادھر کو جھکنا نہیں، ایک طرف یکسو ہو جانا، صرف ایک طرف، یعنی شرک سے توحید کی طرف، دوسرے ادیان سے منقطع ہو کر صرف دین اسلام کی طرف مائل ہوا جائے، یکسو ہوا جائے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں اللہ کی طرف جاتا ہوں، اس کو کہتے ہیں مسلم حنیف. رشتے بھی توڑ دیے، گھر چھوڑ دیا، جگہ چھوڑ دی، ساری چیزوں کو چھوڑ کر وہ اللہ کی طرف انہوں نے رجوع کیا. تو حنفاء سچا پکا مسلمان کو کہتے ہیں، اور یہ لقب ہے ابراہیم علیہ السلام کا. دوسری بات کیا تھی؟ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، کہ وہ نماز کو قائم کریں. اور اصل میں اللہ کی بندگی میں سب سے پہلے کیا چیز آتی ہے؟ نماز کو قائم کرنا. کیونکہ جب انسان نماز کب پڑھتا ہے؟ جو ہی کلمہ پڑھتا ہے تو فوراً ہی تھوڑی دیر بعد جو ہے وہ اذان ہونے لگتی ہے، اس کو نماز پڑھنی ہوتی ہے. روزے کب رکھنے ہوتے ہیں؟ سال کے بعد روزے آتے ہیں نا، اور حج زندگی میں ایک دفعہ، زکات بھی مال پر ایک سال گزرے گا تو دیں گے نا، لیکن رمضان جو ہے، رمضان کے علاوہ اور ان عبادات کے علاوہ نماز کو اگر دیکھیں تو تھوڑی دیر بعد ہی نماز کا وقت ہو جاتا ہے. تو یہ بتایا جا رہا ہے پھر ان کا کام کیا تھا کہ وہ نماز جو تھے وہ قائم کرتے، خود بھی پڑھتے دوسروں کو بھی، نماز کے تمام ادائب، آداب، شرائط وغیرہ کے ساتھ. وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، اور وہ دیتے رہے زکات. تو نماز جو ہے وہ فرشی کو عرش تک پہنچاتی ہے، اللہ سے بندے کا تعلق قائم کرتی ہے، اور زکات جو ہے اسے مال کی محبت دبتی ہے اور آخرت کی محبت پیدا ہوتی ہے، تزکیہ ہوتا ہے. وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، اور یہ ہے دین قیمہ. قیم، قیم جو ہے یہ آپ لفظ پہلے بھی پڑھ چکی ہیں کہ یہ اس کا مطلب ہے کہ مضبوط لوگوں کا دین. قیم کے معنی ہے کہ استقامت، ملت یا امت کا دین جو ہے قیم سیدھا ہے، معتدل ہے، اور مفسرین کہتے ہیں کہ اعمال میں ایمان بھی داخل ہے. فذلک دین القیمہ، اور یہی ہے مضبوط لوگوں کا دین. تو مضبوط لوگوں کا دین کیا ہوتا ہے؟ کہ نمبر ایک، وہ توحید پر یکسو ہوتے ہیں، اللہ کی بندگی پر یکسو ہوتے ہیں. نمبر دو، پوری زندگی دین اللہ کے لیے خالص کر دیتے ہیں. اور یہ تو ہے نا عقیدہ، اب عمل کا کیسے پتہ چلے گا؟ نماز اور زکوٰۃ سے. تو یہی سیدھا دین ہے. تو آپ دیکھ لیجئے کہ ایک بات ہمیں یہاں پہ اور پتہ چلتی ہے کہ جو دعوت اور جو عقیدہ اور جو تعلیمات اور دین رسول اللہ نے پیش کیا یہ تمام ادیان کے اندر یہ چیز پائی جاتی تھی. دوسرے جتنے ادیان تھے نا ان کے اندر بھی یہی پیغام تھا, ہر رسول نے یہی پیغام دیا. پھر آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ اہل کتاب کی گمراہی جو ہے اس کو واضح کرتے ہیں اور مشرکین کی گمراہی کو بھی. اہل کتاب کون تھے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام, بہت سے پیغمبروں کو ماننے والے, اور وہ تو ابراہیم علیہ السلام کو ہی مانتے تھے نا, یہود و نصارہ. اور مشرکین کون تھے؟ جو اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کہتے تھے. اور یہود و نصارہ بھی اور مشرکین بھی, یہ سب ابراہیم علیہ السلام کو اپنا جد امجد مانتے تھے. کہا ان الذین کفروا, بے شک کفر کیا ان لوگوں نے, کنہوں نے؟ من اہل الکتابی, اہل کتاب میں سے, اہل کتاب میں سے کچھ لوگوں نے کفر کیا, تمام وہ لوگ جنہوں نے بھی کفر کیا. والمشرکین, اور مشرک. اب جو مشرکین ہیں اور جو شرک کرنے والے ہیں اور اہل کتاب میں سے کفر کرنے والے, اب ان سب کا انجام بتایا جا رہا ہے کہ یہ اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ پیغمبروں کی اولاد ہیں تو کوئی بات نہیں, جو چاہے کرتے رہیں. جیسے آج امت محمدی کیا کہتے ہیں, ہم تو محمدی ہیں, تو انہوں نے بھی یہودا سے نام یہودی رکھ لیا ہے نا, تو اپنے آپ کو انہوں نے ایسے ہی نام رکھے تھے. تو نام نہیں چاہیے, کام چاہیے, عمل چاہیے. تو کفر کرنے والے, شرک کرنے والے کہاں جائیں گے؟ فی نار جہنم خالدین فیہا, جہنم کی آگ کے اندر جائیں گے, جہنم کی آگ کے اندر. فی نار جہنم, دور نہیں ہوں گے, قریب نہیں ہوں گے, اس کے اندر. جہنم خود ہی عذاب کا مجموعہ ہے اور اوپر سے آگ کا عذاب, آگ کا عذاب بڑا ہی گھنونا اور بہت ہی دہشت ناک عذاب ہے. خالدین فیہا, اس میں ہمیشہ رہیں گے. ایک اور چوٹ, یہ نہیں کبھی ہوتا ہے نا کہ گرمی لگتی ہے تو سوچتے ہیں گرمی کے دن تو تھوڑے سے ہیں, اور جو لوگ باہر رہتے ہیں تھوڑے دنوں کے لیے پاکستان چلے جائیں کہتے ہیں گرمی میں نہیں جانا, نا بھائی نا, اور چلو تھوڑے دن ہے نا, ماں باپ کی محبت میں چلے بھی جائیں تھوڑے دن ہے, لیکن یہ جہنم کی آگ کیسی ہے؟ خالدین فیہا, ہمیشہ اس میں رہیں گے. اولئک ہم شر البریہ, یہی ہیں وہ لوگ جو بدترین مخلوق ہیں. اور یہاں پہ لفظ استعمال کیا گیا ہے بریہ کا, اور بارہ حمزہ اس کا مطلب ہے کیا؟ بنانا, نئے سرے سے پیدا کرنا. کیونکہ کسی چیز کو عدم سے وجود میں لانا, ہر وہ چیز جو وجود رکھتی ہے وہ بریہ میں شامل ہے. پوری مخلوق اللہ کا, اللہ کون ہے؟ باری, الباری, تو بریہ اس کی مخلوق. اب یہ کون ہے؟ شر, یہاں پہ اسم تفصیل ہے, یہ بدترین مخلوق ہے کفر اور شرک کرنے والے. اب مسلمان اپنے آپ کو کتنا بھی اچھا کہیں, اگر زندگی میں کفر اور شرک پایا جاتا ہے تو آپ سوچ لیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ بدترین مخلوق ہیں. اب دوسرا انجام بتایا جا رہا ہے, ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات, بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے. ایمان اور عمل صالح لازمی ملزوم ہے. ایمان کا دعویٰ کرنے والے بہت ہیں, کلمہ پڑھنے والے بہت ہیں, تکبیر بلند کرنے والے بہت ہیں, لیکن عمل جو ہے نا, اب عمل نہیں ملتا. کاش کہ عمل خریدا جا سکتا. یہ خریدنے سے نہیں ملتا, یہ حسب نسب سے نہیں ملتا, یہ پیغمبروں کے گھر میں بھی پیدا نہیں ہوتا وراثتی طور پہ, نسبی نہیں ہوتا, بلکہ کیا ہے, یہ ایمان لانے سے آتا ہے اور عمل کرنے سے ملتا ہے. تو بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے, اولئک ہم خیر البریہ, یہ یقیناً بہترین مخلوق ہیں. خیر اسم تفصیل ہے, بیسٹ ہے. تو پوری دنیا میں دی بیسٹ کون ہے؟ بندگی کرنے والے. امت وسط کو اللہ تعالیٰ نے کہا اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, اور کیا کہا اس کے بارے میں؟ کنتم خیر امت, تم سب سے بہترین امت ہو اگر نیکی کا حکم دو گی اور بدی سے منع کرو گی. یہاں پہ بھی بدترین مخلوق اللہ کی نافرمانی کرنے والے, بہترین مخلوق اللہ کی بندگی کرنے والے, ایمان اور عمل صالح. اور آخری آیت جو ہے اس میں جنت کی منظر کشی کی گئی ہے. جنتی جو ہیں ان کو جنت کا شوق دلایا گیا ہے, شوق دلایا گیا. بہت سے لوگ امریکہ کینیڈا آ کر روتے ہیں کہ فلاں جو جاتی تھی نا چوڑیاں پہنتی تھی اور اچھے کپڑے پہنتی تھی اور فلاں جو ہے امریکہ اور کینیڈا کی تعریفیں کرتا تھا. اگر مجھے پہلے پتا ہوتا میں کبھی یہاں نہ آتے, یہاں آ کے تو رول گئے. کتنی بادشاہ تھی, کتنی حکومت تھی, کیسی ڈاکٹری تھی, کیسے جو تھے وہ نیچے ہمارے لوگ تھے, اور یہاں آ کے تو اب برتن بھی خود دھو رہے ہیں, اور کتنی محنت اور کتنی مزدوری, کیا کچھ ہے نا. تو کبھی نہ آتے. تو آپ دیکھ لیں کہ لوگ جھوٹا سچا خواب دکھاتے ہیں اور ہم اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں. اللہ کی باتیں سچی, اللہ کا کلام سچا, اور اللہ کی جنت سچی اور اللہ کی جہنم سچی. تو کیوں نہیں جہنم سے ڈرتے اور کیوں نہیں جنت کا شوق پیدا ہوتا؟ اور صحابہ جو تھے جنت کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے تھے اور دیوانہ وار اس کے لیے فدا ہوتے تھے. جزاؤہم عند ربہم, ان کا بدلہ ہے ان کے رب کے نزدیک. یہ جو جنت ہے نا جس میں وہ جائیں گے, اور یہ بہترین مخلوق, انہیں بدلہ دیا جائے گا ان کے رب کی طرف سے. کیا جنات, جنتیں, باغات, عدن, ہمیشگی کے, تجری بہتی ہیں, من تحتی حل نہارو, ان کے نیچے نہریں. ایک نہر نہیں, بے شمار نہریں ہوں گی جو ان کے محلات اور گھروں اور باغات کے ساتھ ساتھ بہ رہی ہوں گی. خالدین فیہا, وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے, ابدا, ہمیشہ ہمیشہ. اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر تین لفظ استعمال کیے گئے ہیں, اور ان میں سے کیا ہے کہ ایک تو لفظ ہے عدن کا, عین دال نون. عین دال نون جو ہے یہ جنت کو کہتے ہیں. اور اب آپ دیکھیں کہ جنت سے مراد پھر کون سی جنت ہے؟ وہ جنت جو اللہ تعالیٰ نے متقی اور نیک لوگوں کے لیے تیار کر رکھی ہے, ہمیشہ رہنے والی جنت. تو جنات بھی ہے اور پھر عدن بھی ہے. اب دوسری طرف جنت تو ہے ہی ہمیشہ رہنے والی, پھر کہا کہ خالدین فیہا, اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. پھر مزید سونے بے سہاگا, پھر مزید تاکید کے لیے ابدا, ہمیشہ ہمیشہ. تم چاہتے ہو جوان رہو, تو جوانی تو دنیا میں ہمیشگی نہیں ہے, اس کو پھر اس کو تو زوال ہے. تم چاہتے ہو ہمیشہ زندہ رہو, ایسا نہیں ہو سکتا, موت تو آئے گی. تو جوانی بڑھاپے میں, زندگی موت میں, صحت بیماری میں, فراغت مشغولیت میں, ہر دور دوسرے دور میں تبدیل ہو جاتا ہے. لیکن جنت جب آ جائے گی, جنت مل جائے گی, موت کو ذبح کر دیا جائے گا ایک مینڈے کی شکل میں, اور لوگ جو جنتی ہوں گے ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے. نہ غم ہے کہ چہرے پہ اب جھریاں پڑ رہی ہیں, اب گھٹنے کام نہیں کر رہے, اب بال سفید ہو رہے ہیں, تھوڑے دنوں میں رنگ لگانے کی باری آ جاتی ہے نا. ہر وقت غم پریشانیاں لوگوں کو گھیرے ہوئے ہیں. کیا ہے؟ خالدین فیہا ابدا, رضی اللہ عنہم وردو عن, راضی ہو گیا اللہ ان سے, وردو عن, اور وہ اللہ سے راضی ہوئے. کتنی بڑی بات ہے نا. اور یہ کون لوگ تھے جس میں, جن لوگوں کے بارے میں قرآن نے گواہی دے دی؟ صحابہ اور صحابیات, ان کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسا ایمان لائے, ایسے عمل صالح کیے کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا. اس لیے جب ہم ان کا نام لیتے ہیں تو ساتھ کہتے ہیں صحابہ کے لیے رضی اللہ عنہ, رضی اللہ عنہ, اور صحابیات کے لیے رضی اللہ عنہا. اللہ ان سے راضی ہو گیا, وہ اللہ سے راضی ہوئے. اور آج کے دور میں بھی ایسے مسلمان ہیں, اور ایسے مسلمان ہم بھی بن سکتے ہیں کہ ہم اپنے انجام سے خوش ہوں اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے. تو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اس کے لیے ایمان اور عمل صالح لا کر مسلم حنیف بننا پڑے گا. کفر اور شرک جو ہے اسے دور ہونا ہوگا. ذالک لمن خشی ربہ, یہ کچھ اسی شخص کے لیے جس نے اپنے رب کا خوف کیا ہو. تو یہ ایمان اور عمل صالح اور مسلم حنیف کا ٹائٹل انہیں کو ملتا ہے جن کے دلوں میں خشیت ہوتی ہے, اللہ کا ڈر اور خوف, جس کا اثر اس کے جسم کے باقی سارے اعضاء پر پڑتا ہے اور پوری زندگی پر پڑتا ہے. اور اللہ کی عظمت اور جلال کا خوف جب ان پر پیدا ہوتا ہے تو آخرت کی تیاری کرتے ہیں. اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے اس قول کے ساتھ میں بات کو ختم کرتی ہوں کہ جب ان کی موت کا وقت قریب آیا تو رونے لگے. لوگوں نے کہا کہ آپ کیوں روتے ہیں, ابھی آپ تو اتنے نیک ہیں تو آپ رو رہے ہیں. کہا کہ میں دنیا کی دل فریبیوں کے چھوٹ جانے سے نہیں روتا, میں اس لیے روتا ہوں کہ سفر طویل ہے اور زیادہ راہ قلیل. نیکیوں کی پونجی, اعمال کی پونجی بہت تھوڑی ہے, سفر بڑا طویل ہے, موت, قبر, اور پل صراط، حشر نشر، ترازو، میزان، اعمال نامے، لمبا سفر ہے، سفر طویل ہے، زیادہ راہ قلیل. اور میں سوچتا ہوں کہ پتہ نہیں کن راہوں سے کیسے کیسے جو ہے نا وہ جانا پڑے گا، گزرنا پڑے گا، کون کون سے مراحل مجھ پر پیش آئیں گے. اور ایسے صحابہ ساری زندگی بندگی کرتے رہے، اور ان کی خشیت کا یہ حال تھا کہ وہ روتے تھے نا. تو منافق اور فاسق کا حال کیا ہوتا ہے؟ گناہ کرتا ہے اور یوں سمجھتا ہے کہ جیسے ناک پر مکھی بیٹھی ہوئی ہے، ہاتھ لگاؤں گا تو اڑ جائے گی. اور مومن جس کے دل میں خشیت ہوتی ہے، وہ ایسے ڈرتا ہے کہ اگر غلطی ہو گئی تو یہ پہاڑ ہے جو میرے اوپر ٹوٹ پڑے گا، اللہ نے پکڑ لیا تو کیا ہوگا، اگر پتہ نہیں موت آئے گی تو کلمہ نصیب ہوگا کہ نہیں. ساری زندگی بھی نیکیاں کرتا رہے پر ڈرتا رہتا ہے کہ پتہ نہیں موت کیسے آئے گی، پتہ نہیں اللہ مجھے نیکی پر قائم رکھے، کہیں شیطان کے فتنے میں نہ پڑ جاؤں. تو یہ ہے سارا پیغام. اور ہم سب کو جو ہے کیا کرنا چاہیے کہ ہمیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے اپنے اعمال کی بنیاد اخلاص پر رکھنی چاہیے، اور اخلاص جو ہے وہ ہماری تمام جو بھی کوششیں اور اعمال ہیں ان کا جو ہے وہ سرمایہ ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.